یاد رکھیں کہ ہر عبادت کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے اور علاوہ اس مقصد کے بہت سے دیگر مقاصد از خود پورے ہو جاتے ہیں. ایک مقصد خاص ہوتا ہے جس کے لیے اس عبادت کو مقرر کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ بہت سے مقاصد اس عبادت کے ذریعے پورے ہو جاتے ہیں. جیسے آپ ایک فیکٹری لگاتے ہیں اور اس فیکٹری سے کوئی خاص کیمیکل تیار کرتے ہیں یا کوئی بھی خاص پروڈکٹ, تیار کرتے ہیں یا شوگر مل لگاتے ہیں, چینی تیار کرتے ہیں, تو اس مل کے لگانے کا بنیادی مقصد چینی بنانا ہے. کیا؟ شوگر تیار کرنا ہے. مگر اس شوگر کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے پروسیس میں کئی چیزیں بائی پروڈکٹس کے طور پہ مل جاتی, کئی کیمیکلز تیار ہو جاتے. اگر بطریق احسن اس کام کو کیا جائے تو نہ صرف بنیادی مقصد پورا ہوتا ہے بلکہ ساتھ ذیلی مقاصد بھی پورے ہو جاتے. عبادت بھی, ہر عبادت کا ایک خاص مقصد ہے اور کچھ اس کے ذیلی مقاصد ہیں, اور پھر اس کی عمومی برکات ہیں, خیرات ہیں, اور انوار و تجلیات ہیں اور فجوزات. ہر عبادت اگر صدق سے کی جائے, اخلاص سے کی جائے اور کامل طاعت کے ساتھ اور توجہ اور یکسوئی کے ساتھ کی جائے, تو اس سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے نور پیدا ہوتا ہے. بتائیے کیا نور پیدا ہوتا ہے؟ اور جب نور پیدا ہوتا ہے تو صاف ظاہر ہے وہ اندر کے اندھیرے کو ختم کرتا ہے. جب نور اندر آئے گا تو اندھیرا ختم ہو گا. یہاں تک کہ اگر آپ رزق حلال کھائیں, باوضو ہو کر کھانا کھائیں اور حلال کا لقمہ کھائیں اور اس کو حلال کا رزق سمجھ کر حلال کما کر اور حلال سنت طریقے کے مطابق کھائیں, تو اس روٹی سالن کے کھانے سے بھی اندر نور پیدا ہوتا ہے, خون بھی پیدا ہو رہا ہے, طاقت بھی پیدا ہو رہی ہے, گوشت پوست بھی بن رہا ہے, جسمانی صحت بھی ہو رہی ہے, اور ساتھ روٹی سے نور بھی. روٹی ہے مگر پیدا کیا کر رہی ہے؟ خون بھی اور نور بھی. یہ اللہ کے دین کی برکتیں ہیں, اور ہم نے از خود ان برکتوں سے کنارہ کشی کر کے ایک طرف ہو گئے ہیں اور خود کو محروم کر لیا ہے. آپ کو آواز وغیرہ سب سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو اس طرح ہر نیک عمل سے ایک نور پیدا ہوتا ہے اور ہر نیک عمل سے ایک خاص مقصد پورا ہوتا ہے, اور ہر ایک نیک عمل سے کچھ برکتیں نصیب ہوتی ہیں. نماز جب پڑھتے ہیں تو نماز سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے. کیا؟ اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور اس کا فضل اور اس کی رضا نصیب ہوتی. اور نور علاوہ ہے, پھر برکتیں علاوہ ہے, حاجتوں کا نماز کے پھر اور برکات ہے. اس سے حاجات پوری ہوتی ہیں, اس سے اللہ کی مدد نصیب ہوتی ہے. یہ سب بائی پروڈکٹس ہیں. کیا ہیں؟ مگر اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ کا قرب نصیب ہو, رضا, قرب. اور یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اسی طرح روزہ ہے. روزے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلکم ترتقون, ایمان والو تم پر روزے فرض کیے, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, روزے فرض کیے پہلوں کی طرح تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو روزوں سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ بولیے, تقویٰ, بشرطے کے روزوں کو حصول تقویٰ کا ذریعہ سمجھ کر اور حصول تقویٰ کا ذریعہ بنا کر رکھا جائے. اگر محض رسم پوری کرنی ہو سحری اور افطاری کی تو فرض تو ادا ہوگا مگر تقویٰ نصیب نہیں ہوگا. تو انسان اس کے ذریعے سے متقی بنتا ہے. اب آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ متقی کون ہوتا ہے. متقی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ایک کام میں کوئی شخص آگے بڑھ جائے تو وہ متقی ہو گیا. اللہ اللہ بہت کرے متقی ہو گیا, یہ صرف رزق حلال کما لے یا نماز پڑھ لے یا حج روزہ زکوٰۃ کے فرائض ادا کر لے متقی ہو گیا. نہیں, متقی کا ایک تو عمومی معنی ہے کہ جس کے اندر خدا کا خوف اور پرہیزگاری آ جائے وہ متقی ہے. لیکن پھر یہ بات طے طلب رہ جاتی ہے, اس کا تعین باقی رہ جاتا ہے کہ وہ پرہیزگاری خدا کی جو آ گئی, یہ خدا کا خوف آ گیا, وہ کب کہا جائے گا کہ یہ پرہیزگاری کا حامل ہے یا اس کے اندر خوف خدا آ گیا ہے یا یہ متقی ہو گیا ہے یا صاحب تقویٰ ہو گیا ہے. تو انسان کی وہ کون سی حالت ہے اس کے حاصل ہو جانے سے اسے متقی کہا جا سکے. جہاں قرآن مجید نے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 133 سے لے کر آیت نمبر 136 تک چار آیتیں میں نے پڑھی تلاوت کی, ان میں اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے, عملی تصور بیان کیا ہے عملاً تقویٰ کیا ہے اور عملاً متقی اور پرہیزگار کون لوگ ہیں. اللہ پاک نے فرمایا, لوگو دوڑو مغفرت کی طرف. سبحان اللہ, فرمایا لوگو تیزی کرو جلدی کرو دوڑو اللہ کی بخشش کی طرف. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بخشش ندا دے رہی ہے, پکار رہی ہے کہ ہے کوئی میری طرف دوڑ کر آنے والا. وجنہ اور جنت کی طرف, اللہ کی بخشش اور مغفرت بھی بلا رہی ہے, جلدی کرو, اور جنت بھی بلا رہی ہے جلدی کرو آؤ مجھے اچھے مکینوں کی ضرورت ہے. جنت کہتی ہے میں ایک اچھا مکان ہوں, میں ایک اچھا مکان ہوں, دوڑ کے آؤ مجھے اچھے مکینوں کی ضرورت ہے. اور بخشش اور مغفرت اللہ کی کہتی ہے میں اللہ کی نعمت ہوں, دوڑ کے آؤ مجھے اس کے طالبوں کی حقداروں کی ضرورت ہے. تو میں اللہ کی بخشش و مغفرت اور جنت کی طرف دوڑ کے آؤ. کون سی جنت؟ فرمایا وہ جنت جس کی چوڑائی اتنی ہے کہ سارے آسمان اور زمین اس جنت کی صرف چوڑائی میں سما جاتے, اس کا عرض اتنا ہے عرض طول کا. تو فرمایا کہ طول کا تو پھر آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے نا. اس لفظ سے آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جنت اسکوئر شیپ میں نہیں ہے بلکہ ریکٹینگولر شیپ میں, مستطیل شکل میں ہے, مربع شکل میں, ورنہ عرض نہ کہا جاتا. جس سے پتہ چلا تو جنت کی شیپ کا بھی اندازہ ہو گیا کہ مستطیل شکل میں ہے. فرمایا اس کی چوڑائی صرف اتنی ہے کہ ساری زمین اور سارے آسمانوں پر مبنی کائنات इसकी चौड़ाई में समा जाते हैं। और ये तैयार की गई है इद्दत लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए तैयार की गई है, परहेजगारों के लिए तैयार की गई। अब अल्लाह पाक ने परहेजगारों की तारीफ की, डिफाइन किया है, वजाहत फरमाई है, तुम्हें मालूम है मुत्तकीन और परहेजगार लोग कौन है, मालूम है कौन है। हमने शायद अपने अपने पैमाने बना रखे, जिसकी पगड़ी बहुत बड़ी है और जुब्बा दस्तार बहुत बड़ा है, हम समझते शायद ये कोई बहुत बड़ा मुत्तकी और परहेजगार है। जिसके हाथ में जितनी बड़ी तस्बीह है और दाने खूब जोर जोर से गिरते हैं जिसके, हम समझते हैं शायद ये बहुत बड़ा परहेजगार है। जिसके आने पर लोग बहुत ज्यादा खड़े हो जाते हैं, नारे लगा देते हैं, मुख्तलिफ अपने जोश जज्बे का इजहार कर ले जैसे आप करते रहते हैं, देखने वाला को समझेगा कोई बड़ा परहेजगार आ गया है, कोई किसी का बड़ा कायद है, कोई लीडर है, कोई पीर मुर्शिद है, कोई आलिम है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। और हर एक ने अपने अपने हलके और अपना एक निजाम बना रखा है, और हाथ पांव चूमे जाते हैं और दम करवाए जाते हैं, दम होते हैं, हम समझते हैं दम करता है, लोग आते हैं दुआएं करवाते हैं, तो कोई बड़ा मुत्तकी परहेजगार है। इनमें से किसी चीज में कोई परहेजगारी नहीं रखी, कोई परहेजगारी मालूम नहीं उसके जुब्बे कुब्बे के अंदर क्या है, उसके लिबास में, उसके जुब्बे में अंदर क्या है, इन चीजों में कोई परहेजगारी नहीं है। परहेजगारी और तकवा क्या है, अल्लाह पाक ने फरमाया सुन लो, الذين ينفقون في السراء والضراء, परहेजगारों की तारीफ सुन लो, अल्लाह पाक ने फरमाया कि उन परहेजगार वो लोग हैं जिनके अंदर चंद शरायत पाई जाए। क्या चंद शरायत पाई जाए, उनमें सबसे पहली शर्त ये कि तंगी हो या फराखी, रिस्क कारोबार माल दौलत कम हो या ज्यादा, कारोबार में खसारा हो या नफा, तंग दस्ती के दिन हो या फराख दस्ती के, वो हर हाल में अल्लाह की राह में खर्च करते। जो लोग क्या करते हैं, खर्च करते हैं, ये पहली अलामत है परहेजगार होने की। अगर इस एक ही अलामत को ले लें तो पता नहीं हम जैसे बहुत सौ का भांडा ही फूट जाए। पहली अलामत ये है जो फराखी और तंगी हर हाल में खर्च करते, और खर्च करना माल की मोहब्बत को फेंक देना है। खर्च करना, आप देखेंगे तजर्बा कर लेंगे कि जितनी अलामतें मैंने गिनी, ये ऊंचे मसनदों के लोग, बड़ी ऊंची कुर्सियों पर बैठने वाले लोग, ये हमारे जैसे लोग, ये बड़े कहलाने वाले लोग, अब मैं नाम नहीं लेता, टाइटल्स नहीं गिनवाता, मगर ये इस तरह के लोग वो खर्च कम करते हैं, खर्च करने को कहते हैं पर खुद खर्च नहीं करते। वो कहते हैं खर्च किया करो, सदका खैरात करो, अल्लाह की राह में दो, उसके अजर बताते हैं, उसकी जन्नतें बताते हैं, उसके दर्जे बताते हैं, हदीसें सुनाते हैं, और खर्च करवाते हैं जी, खोल खोल कर करवाते हैं, और दुआएं देते हैं खर्च करने वालों को, मगर जब अपना हिसाब पूछो कि आपने कितना खर्च किया है अल्लाह की राह में, तो कहते हैं हमारे पास है ही कुछ नहीं, हम तो फकीर लोग हैं, कहां से खर्च करें, हम तो فقیر لوگ ہیں, مشکل سے گزارا ہوتا ہے, کہاں سے خرچ کریں. اللہ پاک نے اسی ڈھونگ کا پردہ چاک کر دیا ہے, فرما کر الذین ينفقون فی السراء والضراء, فقیری ہو یا امیری خرچ کرتے ہیں. کیا؟ فقیری ہو یا امیری خرچ کرتے ہیں, تنگی ہو یا فراخی خرچ کرتے ہیں. ان کے خرچ کرنے کے عمل میں فرق نہیں پڑتا, کوانٹیٹی کم ہوتی رہتی ہے. سو ہوگا تو سو میں سے خرچ کریں گے, دس ہوگے تو دس میں سے خرچ کریں گے, ہزار ہوگا تو ہزار کے حساب سے کریں گے, لاکھ ہوگا تو لاکھ کے حساب سے خرچ کریں گے. خرچ کرتے ہیں. ابھی گزشتہ رات کی بات ہے, میں بخار میں بیڈ پر لیٹا تھا, بچے میرے پاس بیٹھے, زکوٰۃ کی ادائیگی کا حساب کمپلیٹ کیا کہ رمضان المبارک ہے, ہم اس میں زکوٰۃ دیتے ہیں. جب حساب کمپلیٹ کیا تو جو زکوٰۃ ہمارے اوپر واجب الادا بنی, جو ہم دیں گے, جب اس کا حساب مکمل ہوا تو میں کوئی آدھ گھنٹہ سوچتا رہا کہ یہ زکوٰۃ ہے جو میرے جیسے آدمی پر واجب الادا ہے. اور پھر میری نظر خدا جانے دائیں سے بائیں کدھر کدھر گھومنے لگ گئی آدھ گھنٹہ, اور میں نے اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر اس طریق پر جو زکوٰۃ میں نے کیلکولیٹ کی, جو عین شریعت اور قرآن و سنت کی روح پر مبنی طریق, دھوکے بازی ہیلے بہانے بچ بچاؤ کا طریقہ نہیں, روح پر مبنی, میں نے سوچا کہ اگر ہر شخص جس پر زکوٰۃ بنتی ہے اگر وہ کاملاً اللہ رسول کے حکم کی عین روح کے مطابق زکوٰۃ دے دے تو سارے پاکستان میں کوئی ٹیکس لگانے کی بھی ضرورت نہیں. سچ ٹیکس لگانے کی بھی ضرورت, صرف اللہ کے دیے ہوئے ایک نظام زکوٰۃ سے پورے ملک کی غربت ختم ہو جائے. لیکن ہم زکوٰۃ کے نام پر بھی اللہ سے دھوکا کرتے ہیں, اللہ سے دھوکا کرتے ہیں. یعنی مال پڑا ہوا ہے نا پیسہ بینک میں, اگر پانچ لاکھ روپے یا دس لاکھ پڑا ہے, کسی کا کروڑ پڑا ہوگا, کسی کا دو کروڑ, کسی کا لاکھ, اس پر تو سال گزر جائے تو وہ تو کہتے ہیں پیسہ پڑا اس پہ زکوٰۃ ہوگی. لوگ کیا کرتے ہیں, اس کی جائیداد خرید کے رکھنے, اگر وہ کرائے پر چڑھا دی جائیداد تو پھر کرائے سے زکوٰۃ, کرائے پر زکوٰۃ دیتے ہیں. اگر نہ آ رہا ہو کرایہ تو کہتے ہیں کہ وہ زمین پڑی, اس سے حاصل تو ہو کچھ نہیں رہا, تو زکوٰۃ تو پیسے پر ہوتی ہے, تو خالی زمین اور جائیداد پڑی. وہی پیسہ اگر کیش میں تھا تو زکوٰۃ تھی, بچاؤ کے لیے جائیداد خرید لی تو اب زکوٰۃ کیوں نہیں ہوگی؟ یہ ہیلے بنا رکھے. خدا بندہ یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے, سلطانی بھی عیاری ہے. ہم عیاری کرتے ہیں, مکاری کرتے ہیں. اگر زکوٰۃ کو صحابہ کرام کی عمل کی روح کے مطابق ناپ تول کر کے اللہ رسول کی حکم کی روح کے مطابق دیا جائے, اور نظام یہ ہو کہ جس نے سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ حضور علیہ السلام کے دور میں ایک اونٹ کی نکیل یا رسی برابر بھی زکوٰۃ دیتا تھا اور اب نہیں دے گا تو میں اس کے خلاف جہاد کروں گا. جو زکوٰۃ جو پورا حق شریعت کا بنے, جو وہ ادا نہ کرے اس کے خلاف جہاد کروں گا. یہ پکڑ لینا, اریسٹ کر لینا, اندر کر دینا, جائیدادیں ضبط کر لینا, یہ تو سزا ہی کچھ نہیں, اس کے خلاف جہاد ہے جو زکوٰۃ کا انکاری ہوگا, جو زکوٰۃ کا انکاری ہوگا. کبھی وقت آیا تحریک منہاج القرآن کا تو آپ کو بتائیں گے کہ زکوٰۃ سے کتنی دولت قوم کو ملتی ہے. انشاءاللہ جہاد تو آگے کی بات ہے, صرف سارے مالدار لوگوں کو شریعت کی کسوٹی دے دی جائے, اس کے مطابق زکات دو, نہیں تو سب کچھ ضبط, سب کچھ یہ اللہ کا مال ہے. لوگ حل پوچھتے ہیں, اتنا بڑا بحران ہے, اس کا حل کیا ہے؟ بھلا بدھیانک لوگ بھی کوئی حل کر سکتے ہیں جی؟ بڑے حل پڑے ہوئے ہیں, کوئی حل کرنے والا ہو؟ حل بہت سارے حل کرنے والا. تو فرمایا کہ متقین کی پہلی علامت, اللہ پاک نے فرمایا مال خرچ کرے, اس گانٹھ کو کھولا ہے. اور یہ دنیا داروں کا قصہ نہیں, دیندار بھی اسی لیے, یہ دنیا پرستی اسی طرح ہر ایک کے دل کو اپنی لپیٹ میں لیے. فرمایا تنگی فراخی ہر حال میں مال خرچ کرتے ہیں, مال خرچ کرتے ہیں. جس شخص کے پاس اپنی, یوں سمجھ لیں کہ اپنی رہائش کا گھر, گاڑیاں وغیرہ یا رہائش کا گھر یا ایک یا دو چھوڑ کر, یا اپنی سواریاں وغیرہ ضروریات کی یہ چیزیں جن کو شریعت نے مستثنا کیا چھوڑ کر, بقایا جس شخص کے پاس کل چیزیں 40 لاکھ کی مالیت کی ہیں کم و بیش, اس پر 1 لاکھ روپیہ زکات ہے. جس کی جائیداد اور جس کے ایسٹس 40 لاکھ کے بن جاتے ہیں اس پر بولیے 1 لاکھ زکات ہے, جس کے 40,000 کے ہیں اس 1,000 روپیہ زکات ہے. اب ٹھکانے آیا دماغ جی؟ کتنے ہیں جو 40,000 پر بھی 1,000 زکات دیتے ہیں؟ دیتے ہیں, بہانے بناتے ہیں جی مقروض ہیں, قرض ہے. کون مقروض نہیں ہے؟ میں مقروض ہوں, آج بھی مقروض ہوں. نبے فیصد لوگ مقروض ہوتے رہتے ہیں, کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ قرض تھوڑے ہیں جو آقا علیہ السلام کے زمانے میں یا غربت کے حالات میں بعض لوگوں کے آئے روز روٹی دال پانی اور کپڑا پہننے کے لیے قرض اٹھایا جاتا ہے, گزر اوقات نہیں ہوتا. یہ وہ قرض تھوڑا ہوتا ہے. تو کسی نے مکان خرید لیا, قرض چڑھ گیا, تو یہ کیا ہو گیا؟ اس کو قرض تصور کیا جائے؟ نہ خریدتا مکان, رہ نہیں رہا تھا ایک جگہ, کاروبار بڑھایا اس نے, اس کے لیے قرض لے لیا تو نہ کر پا, وہ کون سا قرض ہے؟ یہ کوئی مشکل وقت کا قرض نہیں ہے کہ اس کو مقروض کا پریولیج ملے. ہم بہانے تلاشتے. میں امریکہ میں تھا, خواتین کو نیو جرسی میں خطاب کر رہا تھا, خواتین کو یعنی ملاقات تھی, نشست تھی. اس میں ایک خاتون, اس نے بڑے خاصے فیشن کی طرح سے بال کاٹے ہوئے تھے, وہ مجھے بار بار پوچھتی تھی جی قربانی جن لوگوں پر قرض ہو تو ان پر تو قربانی واجب نہیں ہے نا, بار بار سوال. میں اس کو یہ سمجھاتا تھا بی بی آج کل عام لوگوں کا, آپ تو ہر کوئی 5-5 گھر ہیں اور سارے قرض کے ساتھ لے رکھے ہیں, مورگیج ہے بینک سے, تو ان کو قرض نہیں کہتے. یہ تو آپ جائیدادیں دنیا مال دولت بنانے کے لیے فیسلٹی لے رہے ہیں, یہ فیسلٹی ہے, قرض نہیں ہے. وہ کہتے نہیں جی ہو ادا جو کرنا ہے تو ہوا, تو قرض وہ ایک بکرے سے جان چھڑانا چاہتی تھی, اتنے سے. میں نے تنگ آ کر اس بی بی سے پوچھا بی بی بکرا کتنے کا تھا؟ کتنے کا آتا ہے فہیم کینیڈا میں بکرا قربانی کے لیے؟ اچھا 250-300 ڈالر کا بتا رہے ہیں بکرا آ جاتا ہے, امریکن ڈالر میں 100-150 کا بھی آ جاتا ہے. میں نے پوچھا بی بی یہ بکرا کتنے کا آ جاتا ہے؟ عورتیں بولی, انہوں نے کہا جی 100-150 ڈالر کا آ جاتا ہے. ذرا سنیے میری بات, کیا 100-150, یہ تنگ آ کے بولا میں نے, 100-150 ڈالر کا آ جاتا ہے. میں نے کہا آپ مجھے ایمان سے بتائیں کہ یہ جو کٹنگ کرواتی ہیں آپ اپنے بالوں کی, جو کروائی ہوئی ہے, اس کی فیس کیا ہے؟ وہ تو نہیں بولی. دوسری عورتیں فوراً بولی کہ یہ 100-150 ڈالر کے ساتھ کٹنگ ہوئی. میں نے کہا شرم سے ڈوب مرنا چاہیے, اسے کیا کہا جائے؟ اس حد تک لادینیت اور بے حیائی ہے. اپنے فیشن کے بال کٹوانے کے لیے 100-150 ڈالر مل جاتے ہیں, اللہ کے نام پہ قربانی دینے کے لیے $150 کے لیے ہیلے تلاش کیے جا رہے ہیں جی مقروض ہیں, کٹنگ کے لیے قرض نظر نہیں آتے. قوم اس طرح بے ضمیر ہو رہی ہے. تو مختلف شکلوں میں ہم نے یہ چیزیں اپنی زندگی میں رائج کر لی. جب اللہ کا حساب کیا جائے تو اسے کھلے دل سے کیا کرنا چاہیے. کیا نہ بنتا ہو تب بھی دے دیں, ہم کیا سوچتے ہیں بنتا ہو تب بھی کوئی راستہ نہ دینے کا نکلا ہے. چاہیے یہ کہ نہ بنتا ہو تب بھی دے دیں, زیادہ دیں. کیوں کہ جب آپ بے حساب کر کے دیں گے تو وہ بھی بے حساب کر کے بدلہ دے گا. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, وہ تو بغیر حساب کے دینے والا ہے, بغیر حساب کے دینے والا. بندے کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے سخی بنے, بخیل نہ بنے. کیا سخی بنے؟ تو اللہ پاک نے تقویٰ کی پہلی علامت اور پہلی شرط یہ قرار دی کہ مال خرچ کرے تنبیہ علی فراخی میں. پھر والکاظمین الغیظ, یہ مال بارے میں یہ کہہ رہا ہے اللہ پاک کہ ایسا آدمی متقی اور پرہیزگار ہے. تو ایک آدمی نیرا بخیل ہو, نیرا بخیل ہو, پیسے کو چومے, پیسے کی پوجا کرے. میں نے ایک شخص کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, وہ سکہ ہوتا تھا نا جو روپے کا 8 آنے کا, رکھ کے اس کو سجدہ کر رہا تھا, اس کے ماتھے پر لگا. پاکستان کے اندر ایک مسلمان کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. مجھے نہیں معلوم تھا یہ کیا قصہ ہے, میں نے کسی سے پوچھا یہ کیا. وہ کہتے ہیں کہ بس اس ان لوگوں کا, کئی لوگوں کا خیال ہے کہ صبح جب ایسا کر کے نکلیں تو کمائی سے زیادہ ہوگی. پیسے کو, دولت کو خدا بنا لیا. تو جو شخص بخیل ہے, پیسہ خرچ نہیں کرتا, تو ساری تسبیحاں کیا تسبیح پڑتا پھرے. تسبیح کیا, بلے شاہ صاحب کیا کہتے ہیں, تسبہ, تسبیح پھری کے دل نہ پھرے کی لینا تسبیح پڑتے ہو. دل تو پیسے کا پجاری ہے, اوپر سے تسبیح چل رہے ہیں, وظیفے کو اللہ کا, کوئی لا الہ الا اللہ کا, اسماء الہیہ کا, یا حیو یا قیوم کا. دل پیسے کا پجاری ہے, ان تسبیحوں سے کچھ نصیب نہیں ہوتا. والکاظمین الغیظ, بلکہ بہت سے لوگ ہیں وہ وظیفے بھی مال دولت کے لیے کرتے ہیں. کوئی تسخیر قلوب کا وظیفہ کرتا ہے تاکہ لوگوں کے دل میری طرف پھر جائیں, کوئی تسخیر دنیا کا کرتا ہے تاکہ دنیا میری طرف راغب ہو جائے, کوئی مال و دولت کی کثرت کے لیے وظیفے کرتا ہے, چلے کرتے. تو تقویٰ ان چیزوں کی نفی کا نام ہے کہ دل پیسے کا پجاری نہ ہو, اس سے تقویٰ شروع ہوتا ہے. والکاظمین الغیظ, اور دوسرا فرمایا تقویٰ کی دوسری شرط یہ ہے کہ غصہ پی جاتے ہیں. بولیے کیا غصہ؟ یہ نہیں فرمایا کہ غصہ ہوتا ہی نہیں ان میں, پیتا تو ان میں بھی ہوتا ہے, پیتا تو پرہیزگاروں میں بھی ہوتا ہے, غصہ تو آئے گا. لیکن ایک غصے میں بے قابو ہو جاتا ہے اور غصے میں مغلوب ہو جاتا ہے. اور متقی اور پرہیزگار کی پہچان یہ ہے کہ وہ غصے پر قابو پا لیتا ہے اور غصے کو پی جاتا ہے, ضبط کر لیتا ہے, غصے کو ضبط کر لیتا. اور جو اب یہ بھی فقیری کی علامت ہے کہ جی وہ بڑے جلالی ہیں, جی وہ ان سے بات کرو تو بڑے پھکڑ نکالتے, آنکھیں سرخ کر لی, پھر پھکڑ نکالے, پھر گالیاں نکالی, کسی کا کچھ نہ چھوڑا. اور یہ سب کرامت ہے, یہ ولایت ہے, یہ بڑے جلالی ہیں. ہم نے جال سازی بنا رکھی جہالت کی وجہ سے, ہم نے جال سازی بنا رکھی. تو تقویٰ یہی ولایت ہے. کیا اللہ پاک نے فرمایا ان اولیاءہ الا المتقون, اللہ کے ولی متقی لوگ ہوتے ہیں, اللہ کے ولی متقی لوگ ہوتے ہیں, سینگ نہیں لگے ہوئے ہوتے, کوئی چار آنکھیں نہیں ہوتی, کوئی خاص حلیہ خاص شکل حیات قضائیہ نہیں ہوتی, اللہ کے ولی متقی لوگ ہوتے ہیں. پر وہ تقویٰ کیا ہوتا ہے؟ رسمی نہیں, حقیقی تقویٰ ہوتا ہے. غصہ پی جاتے ہیں اگر ان کو ذاتی طور پہ کوئی برا بھلا کہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ دین پر کوئی حملہ کرے تو تب بھی غصہ نہ آئے, وہ بے حمیت ہی ہے. دین کی حمیت اور غیرت میں اونچے ہوتے ہیں. اشداء علی الکفار, دین کی غیرت اور حمیت میں سرگرم رہتے ہیں, مگر ان کی ذات پر کوئی حملہ کرے تو سیدنا مولا علی شیر خدا کی طرح, جس کافر نے تھوک دیا تھا تو قتل کرنے لگے تھے, چھوڑ کے نیچے اتر آئے, فرمایا کہ میرے نفس کا غصہ شامل ہو گیا تھا, اب مارتا تو یہ قتل صرف اللہ کے لیے نہ ہوتا, میرے نفس کے لیے بھی ہوتا, چھوڑ دیا. غصہ پی جاتے ہیں, ضبط کر لیتے. تو غصے کو ضبط کرنے میں بڑا اجر ہے. بولیے, یہ کام آپ سے نہیں ہوتا, یہ کام کہتے کیا کریں جی, بڑی کوشش کرنے لگے, غصہ بہت آتا ہے, کوشش کرنی چاہیے. اور غصے کو ضبط کرنے کے بڑے طریقے, نفسیاتی طریقے بھی ہیں, روحانی طریقے بھی ہیں, علاج موجود ہیں, مگر کرنا چاہیے اور ضبط کرنا چاہیے. سب سے بڑی بات بتاتا ہوں, جب غصہ آئے تو اس وقت کلام نہ کریں, بس یہ بھی نصیحت یاد رکھنی. کیا؟ جب غصہ آئے تو اس وقت بولے نہیں. جب دے آپ کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں کہ غصہ آ گیا, یہ نہیں, یعنی کسی کو بتانا پڑتا ہے جی جناب عالی کو غصہ آ گیا ہے. وہ گیدڑ تھا, گیدڑ, اس نے کہا جب مجھے غصہ آ جائے تو میری دم کھڑی ہو جاتی ہے, آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں, تو میری غصے کی علامت ہوتی ہے. اس وقت اگر شیر بھی ہو تو میں اس کو مار دوں گا جان سے. تو اچانک شیر آ گیا جنگل میں سامنے, گیدڑ صاحب جا رہے تھے, ساتھ دوست یار تھے, تو اس غریب کی نہ دم کھڑی ہوئی تھی نہ آنکھیں سرخ ہوئی تھی, اور یاروں نے اس کو چا چبا کے, پنجابی میں کہتے ہیں چا چبا کے مروا دیا, پنجابی کا دن. اس نے گیدڑ نے پوچھا میری کیا پوزیشن ہے بتاؤ, انہوں نے کہا جی اس وقت جناب عالی کی دم کھڑی ہو چکی ہے, آنکھیں سرخ ہیں. اس کا مطلب اس نے کہا اس کا مطلب ہے مجھے غصہ خوب آ گیا جی, بہت غصہ آ گیا. اس نے حملہ کر دیا, شیر نے اس کو چیر پھاڑ کے ٹکڑے. آخری سانس تھا گیدڑ صاحب کا, آخری سانس تھا. کسی نے پوچھا کہ کوئی وصیت آخر وقت میں کوئی کرنی ہو, اس نے کہا جی وصیت یہی ہے کہ مجھے میری نہ دم کھڑی ہوئی تھی نہ آنکھیں سرخ ہوئی تھی, غصہ پورا نہیں آیا تھا, شریکوں نے مروا دیا. مطلب یہ کہ شریکوں سے بچیں, یہ جو چانے چوانے والے, یہ جو اکسانے والے ہوتے ہیں لوگ, کیا اکسانے والے, ابھارنے والے, اشتعال دلانے والے, اشتعال دلانے والے فتنہ گر لوگ ہوتے ہیں. جو شخص کسی دوسرے کو دوسرے کے خلاف بھڑکائے سمجھے شیطان. سادہ بات, دو تین باتیں نصیحتیں یاد رکھ لیں. والکاظمین الغیظ کی ایک, جب غصہ آئے اس وقت کوئی کلام نہ کرے, غصے میں جو منہ سے نکلے گا اچھا نہیں ہوگا. کیا؟ غصہ آئے تو بالکل ہوٹ سینے بم خاموش ہو جائے, ایک بات. اگر کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, اگر بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں, غصے کے بعد دو باتیں. تیسری, فوراً ٹھنڈا پانی کا گلاس منگوائیں, تین بار درود شریف پڑھیں اور گلاس پئیں اور بیٹھ جائیں. اس وقت اٹھے یا اس وقت بولے جب غصہ جا چکا ہو. اب غصہ آپ کو تنگ تبرا کرتا رہے گا, پیچ اتار تو کھلائے گا معراج دین کو. اندر غصہ آیا ہوا ہے, اوپر سوچ رہا ہے انہوں نے منع کر دیا بولنا نہیں, کبھی ادھر جا کبھی ادھر جا, جو کچھ بھی ہے. اگر کسی سے پھر بھی کنٹرول نہ ہو تو ایک تکیہ لے کے رکھ لیں, تکیہ روئی کا بھرا ہوا, اس کو مکے مارے. یہ سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ ہے, یہ مذاق نہیں ہے, یہ علاج ہے. غصہ اگر آئے اور نکالنے کو جی کرے اور معراج دین کے پاس آدمی کوئی نہ ہو نکالنے کے لیے, تو تکیے کو گھسون مارے, مکے مارے, اے خوب इतने मारे जोर जोर से और गुस्सा बढ़ाए ताकि पूरा गुस्सा निकल जाए, बस बोलना कुछ नहीं। ये मैं आपको सादा से दो तीन इलाज बताती हूं, और दुरूद पाक पढ़ें और ठंडा पानी पिए और बैठ जाए, कलाम ना करें। मश्क करते रहें करते रहें, साल छह महीने दो साल एक अरसा, रफ्ता रफ्ता इंशाअल्लाह जब्त की मश्क हो जाएगी। क्या? जब्त की मश्क हो जाएगी, फिर कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ही गुस्सा पीने का तरीका आ जाएगा, गुस्सा पी लेंगे। और जिस शख्स समझ लें, जिस शख्स ने अपने गुस्से पर काबू पा लिया, उसने नफ्स के आधे शर पर काबू पा लिया। जिसने अपने गुस्से पर गुस्से को पी लिया और पीना सीख लिया, उसने नफ्स के आधे शर से पनाह ले ली। हुजूर इस्लाम ने पूछा सहाबा किराम से, पहलवान कौन होता है? आज के हुजूर जो कुश्ती में गिरा दे सबको, फरमाया नहीं वो पहलवान नहीं, पहलवान वो है जिसे गुस्सा आए और वो पी जाए, यानी उसने नफ्स को गिरा दिया। गुस्सा पीने का मतलब क्या है कि उसने, तो पहलवान वो है जो नफ्स को लताड़ दे। वलकाजमीन अलगैज़, गुस्सा पी जाओ, गुस्से से ज़हन मनफी हो जाता है, सोच मुस्बत और अच्छी और पाकीजा नहीं रहती है। और फिर वलआफीन अन्नास, तीसरी शर्त और तीसरी अलामत, और लोगों को मुआफ कर देते हैं। लोगों को बोलिए माफ कर देते हैं, यानी अगर किसी ने ज्यादती जितनी भी की, जो ही उसने जुबान से कहा गलती हो गई माफ कर दे, बस उसका जुमला खत्म ना हो तो माफ कर दे। अगर किसी ने ज्यादती की और उसने माफी मांग ली तो माफ कर दे। माफ करने में सखी होते हैं अल्लाह वाले लोग, ये मुत्तकी की अलामत है। माफ करने में जो ही कोई माफी मांगे, क्या कोई माफ कर, हमारी में एक माफ करने का हमारा भी तरीका है। हम जुबान से कह देते हैं माफ कर दिया, और सारी जिंदगी बोझ अंदर लेके फिरते रहते हैं। करते हैं कि नहीं? माफी कोई दस बार कहलवा ले हमारे मुंह से, माफ कर देता हो, माफ कर देता जा, जान छड़ मगरू ले, माफ कर देता। हम ये माफ करते हैं इस तरीके का, इस तरह करते हैं कि नहीं? ये कोई माफ करना नहीं, जुबान से कह दिया माफ कर दिया, और दिल में बुग्ज भी रहा, कीना भी रहा, कलाम भी ना किया, मुखालफत भी रही, जब मौका आया डस भी लिया, बदला भी लिया, इंतकाम भी लिया। तो ये माफ करना नहीं है, ये धोखाबाजी है, दजल और फरेब है और मक्कारी है, गुनाह दोहरा गुनाह है। और याद रखें कि जब खता का गलती करने वाला अगर आपसे माफी मांग ले, तो खताकार वो था, गुनाहगार वो था, उसको सजा मिलनी थी। जब उसने आपसे माफी मांग ली और आपने माफ न किया, तो उसका गुनाह मिट गया, आप पर गुनाह चढ़ गया, क्योंकि वो तो यही कुछ कर सकता था ना, कि उसने गलती पर तौबा कर ली, नादिम हो गया और माफी मांग ली। अब माफ करना जिम्मेदारी बन जाती, माफ कर देना चाहिए, इसलिए कि गुस्सा जो है या रंज और मलाल, ये दिल के ऊपर काले किस्म के धब्बे होते हैं, स्याही के धब्बे होते हैं, अच्छे धब्बे नहीं होते ये दाग, अच्छे दाग। तो दिल की तख्ती पर गुस्सा रंज मलाल, इसके धब्बों का होना उसके नूर को, उसकी सफाई को धुंधला देता है, खराब कर देता है। और जब कोई माफ करता है तो आदमी माफ तो उसको करता है, लेकिन अपने दिल को साफ कर देता है, उसको माफ करता है और अपने दिल को साफ कर देता है। वलाफी नानिन्नास, लोगों को माफ कर देने वाले, ये ऊंचे लोगों की बात है कि फौरी माफ कर देते हैं, और ये मुत्तकी है। कितनी अलामतें हुई? तीन। और चौथी अलामत, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह एहसान करने वालों से तो फिर प्यार ही करता है। तो आप सोचेंगे माफ तो कर दिया तो फिर एहसान क्या हुआ? तो एहसान उससे अगला कदम है। किसी ने माफी मांगी तो माफ कर दिया, ये तीसरी अलामत थी। और किसी ने माफी न मांगी, अज खुद ही दिल से माफ कर दिया, ये एहसान चौथी अलामत। माफी मांगे बगैर ही माफ कर दिया तो ये एहसान का दर्जा। किसी ने गलती की, माफी मांगी, माफ कर दिया, ये एक मकाम था। और वल्लाह युहिब्बुल मोहसिनीन, ये कि माफ भी कर दिया और उसके साथ फिर हुस्न सुलूक उसी तरह फिर शुरू कर दिया जो पहले होता था, ये एहसान का दर्जा। ये उसके साथ फिर हुस्न सुलूक भी करे, भलाई भी करे, अच्छाई भी करे, हर मुमकिन नेकी भी करे। हमारे लोगों की आम हालत यह है कि हम एक तरफ माफ करते हैं, एक तरफ उसके साथ भलाई और अच्छाई करते हुए हमारा दिल भी तंग होता है। जब भलाई और अच्छाई करने लगते हैं तो फिर उसकी बुराई भी याद आ जाती है। फिर कभी कहते हैं ये वही है जिसने फलां मौके पर यह किया था, ये वही है जिसने फलां मौके पर यह किया था, फिर मैंने इसको, इस बेईमान को मैंने माफ भी कर दिया मगर इस खबीस ने फिर मुझे डसा, फिर मैंने माफ कर दिया तो फिर इसने मुझे, ये वही आदमी है, ये कुत्ते की वो दुम है। हम ये बातें करते रहते, करते हैं कि नहीं करते? सारी जिंदगी सुनाते रहते। अल्लाह के बंदो, अगर यही बातें सारी जिंदगी करनी है तो इससे बड़ा साफ मतलब निकलता है कि आपने तो माफ किया ही नहीं है। माफ करने का मतलब है मिटा देना। तो अगर ये नक्श बार बार आपको याद आते हैं तो इसका मतलब है लिखे हुए हैं। अगर मिट गए होते तो इनका वजूद ही खत्म हो जाता। अल्लाह तो ऐसा नहीं करता। अल्लाह फरमाता है, हुजूर ने हदीस पाक में फरमाया, अत्ताइब मिन अज़्ज़म्ब कमन ला ज़म्ब लहू, जिसने गुनाह किया और तौबा कर ली अल्लाह उसको ऐसा माफ करता है कि उसने गुनाह किया ही कोई नहीं था। तो माफी का मतलब यह है कमन ला ज़म्ब लहू, जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं था। तो अल्लाह पाक उसको ये नहीं फरमाता कि तूने तो ये किया था फिर मैंने माफ किया, तो तूने तो ये किया था, ये किया था, ये जो माफ कर दिया वो मिटा दिया, उसका दोहराना क्या। वल्लाह युहिब्बुल मोहसिनीन, फरमाया माफ कर देने के बाद उससे नेकी और भलाई इस तरह करो जैसे उसने जिंदगी में कभी कोई ज्यादती आपसे की ही नहीं थी। अगर आप उसकी ज्यादती को एक तरफ माफ कर दें और एक तरफ भुला न सकें, इसका मतलब है आप उसके साथ एहसान कभी नहीं कर सकते। हुज़ूर इस्लाम ने सहाबा कराम से फरमाया कि रिश्तेदार हों या इज़्ज़ा अकारिब ताल्लुक वाले लोग, उनसे एहसान किया करो, सिला रहमी किया करो, भलाई किया करो। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, एक सहाबी ने, मैं तो रिश्तेदारों से भलाई करता हूँ लेकिन वो मेरे साथ ज्यादती करते हैं, मैं फिर भलाई करता हूँ जिससे भी वो ज्यादती करता है, तो जब वो मेरे साथ ज्यादती करता है फिर मैं कैसे भलाई करूँ उसके साथ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर वो भी तेरे साथ भलाई करे, तू भी भलाई करे, वो भी भलाई करे, फिर तू भलाई करे, वो भी भलाई करे, तो ये तो अदले का बदला हो गया, तेरी भी भलाई उसकी भी भलाई, तो ये अदले का बदला हुआ, अदला बदला, ये तो एहसान ना हुआ। एहसान ये है कि तू भलाई करे, वो बुराई करे, फिर तू भलाई जारी रखे, तू भलाई करे और वो बुराई करे, और तू उसकी बुराई को देखे बगैर फिर भलाई जारी रखे, तो इसको एहसान कहते। बोलिए ना पाकिस्तान वालों, लाहौर वालों, मुश्किल काम है ना, तस्बीह पकड़ना आसान काम है, दाढ़ी रख लेना आसान काम, टोपी पहन लेना आसान काम। हुजी कादरी साहब जब जुमराती जगवा लें, इतिकाफ पे बुलवा लें, अल्लाह अल्लाह करवा लें, वजीफे करवा लें, लेकिन ये बड़े सख्त तरीके हैं। जो ज्यादती करे तो उसकी ज्यादती भी ना देखें और फिर अच्छाई और बुराई, नेकी और एहसान जारी रखूं, तो फिर उसको सवाब तो नहीं चखाया ना मैंने। میں تو اس کو سواد نہ چکھائیں تو پھر مزہ نہیں آتا. اس کو پتہ تو چلنا چاہیے نا کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی, کوئی ٹکرا تھا. بولیے, یہی سوچ ہے نا, ان سوچوں نے ہمیں برباد کر دیا. یہ کیسی بربادی, انہوں نے زنجیروں سے ہمیں جکڑ لیا ہے, ہم قیدی بن گئے ہیں ان سوچوں کے, ہم قیدی بن گئے ہیں اور مردان آزاد نہیں رہے. اگر یہ زنجیر نہ ہوں, قیدی نہ ہوں اور مردان آزاد ہوں تو پھر روحانیت کی فضائیں اور ہوائیں ہیں, اڑتے پھرے. اللہ سلام. اگر ہم قیدی نہ ہوں, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے یہ کہا, فلاں نے یہ کہا, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے, ہم ان سوچوں نے ہمیں جکڑ لیا ہے زنجیروں نے, تو ہم قیدی ہو گئے ہیں, زنجیر میں آ گئے. اگر یہ زنجیریں کٹ جائیں, ہم آزاد ہوں, تو پھر یہ پرندہ اس قفس سے نکلے تو پھر روحانیت کی فضاؤں میں اڑتا پھرے اور جہاں تک اس کا جی چاہے پرواز کرے, روکنے والا بھی کوئی نہ ہو. اللہ پاک نے فرمایا, متقی وہ لوگ ہیں جو مال خرچ کرتے ہیں ہر حال میں, جو غصہ پی جاتے ہیں, جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور احسان کرتے ہیں, کسی کی برائی نہیں دیکھتے, اپنی بھلائی کے عمل کو جاری رکھتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہ چار خوبیوں پر مشتمل کردار کو تقویٰ کا نام دیا اور چار خوبیوں کے حامل افراد کو متقین اور پرہیزگار کا. اس کے آگے بھی اور بیان ہے, مگر اتنی چار باتیں بھی اگر یاد رہ جائیں اور آج کا یہ پیغام اور نصیحت ان چار چیزوں کا اگر حفظ ہو جائے اور اس پر عمل شروع ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں انقلاب آ گیا. مصطفی انقلاب زندگیوں سے شروع ہو گیا, ہو گیا یا نہیں؟ اس جمعہ کا, ماہ رمضان مبارک کا پہلا جمعہ ہے, آج سے ان چار خوبیوں کا اللہ کا نام لے کر آغاز کریں, کوشش کریں. کیا بولیے, سبق یاد کر لیں. ایک, مال خرچ کریں اللہ کی راہ میں, تنگی ہو یا فراخی اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور سخی بنے. کیا, بخیلی کے زنجیر توڑ دیں. بولیے, بخل کے زنجیر توڑ دیں آج سے. دوسرا, والکاظمین الغیظ, غصہ پی جانا سیکھ لیں, غصہ پیجیں. اب یہ نہیں کہ شام کو جا کے خوب جوس پئیں اور ڈرنک پئیں, دودھ پئیں, کہتے ہیں جی غصہ تو پیا جائے گا یا نہیں, جوس تو پیتے ہیں آج, غصے کو جوس بنا لیں, پی لیں, نچوڑ دیں اور پی جائیں, ختم کر لیں. تیسرا, ولافی نان الناس, معاف کر دیں لوگوں کو تاکہ دل جو ہے وہ رنج اور ملال اور کدورت کے میل کچیل سے پاک ہو جائے, کدورتوں سے پاک اور صاف ہو جائے. دل پر کدورت کی ہلکی سی آنچ بھی نہ ہو, گرد نہ ہو, اس طرح معاف کرے. واللہ یحب المحسنین, اور ہر ایک سے بھلائی کرے, کوئی اچھائی کرے یا برائی کرے, آپ ہر ایک سے بھلائی کریں, احسان کریں. کیا بولیے, احسان کریں. بہت سے لوگ عدل کے درجے تک تو آ جاتے ہیں, یہ بات بڑی اہم ہے, عدل کے درجے تک تو پہنچ جاتے ہیں مگر احسان کے مرتبے تک نہیں جاتے, اور تقوی احسان سے شروع ہوتا ہے. جب عدل سے آگے گزرتا ہے آدمی احسان کے دائرے میں, تب تقوی شروع ہوتا ہے اور یہاں سے ولایت کا آغاز ہوتا ہے. تو ہر ایک سے احسان کرنا سیکھیں, بھلائی کرنا سیکھیں. جب آپ ہر ایک پر احسان کریں گے, اللہ پاک آپ پر احسان فرمائے. اگر آپ ہر ایک سے صرف عدل کریں گے, احسان نہیں, تو اس کا مطلب ہے اللہ بھی آپ سے عدل کرے گا. آپ عدل چاہتے ہیں, جب آپ دوسروں سے احسان کریں گے تو اللہ فرمائے گا, جب یہ میرا بندہ دوسروں سے احسان کرتا ہے تو میں رب ہو کر اس سے احسان کیوں نہ کروں. تو اللہ احسان فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر, سب کے حال پہ کرم فرمائے. فما علینا الا البلاغ.